السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سورۃ البقرہ کا 19 رکوع کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے دین اسلام میں استقامت کی اہمیت، اس موضوع پر بات چل رہی ہے. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے بہت سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دین کا ایک فہم حاصل کرتے ہیں قرآن حکیم کے ذریعے. رمضان کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس میں مستقل مزاجی کتنی ہے. لہذا آج جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں سورۃ البقرہ کی، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد، تائید، نصرت اور حمایت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دین میں ڈٹ جاتے ہیں استقامت کے ساتھ. مزید فرمایا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کیا زندگی عطا فرمائی. ان کی حیات جاویداں کا شعور اس دنیا میں رہ کے ممکن نہیں. تیسری آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، جانچیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے ایسے حالات پیش کر دیے جائیں گے کہ جس سے خوف کی کیفیت آ جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک، مالوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَات، پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے, بشارت دے دیجئے. یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. بہرحال ان آیات کریمہ میں جو بات بیان ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں یہ بات شامل ہے کہ یہ آیات کریمہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو اور مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دین کی دعوت, تبلیغ, اقامت اور جہاد کے مرحلے میں یہ سارے ملائل آئیں گے. کبھی بھوک, کبھی جانوں کا نقصان ہوگا, کبھی بھوک کا نقصان ہوگا, پھلوں کا نقصان ہوگا. البتہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو دین میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرمائے. اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں اگر اس کو تجزیہ کیا جائے تو ویسے تو مسلمان ہر تمام ممالک میں ہی ورسٹ کنڈیشن میں, کوئی اچھی صورتحال مسلمانوں کی نہیں ہے, لیکن اس وقت خاص طور پر اہل غزہ اور فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تقریباً 16 مہینے کو ہونے کو آ رہے ہیں کہ جب سے اسرائیلی فوج بمبارٹمنٹ کر رہی ہے اور 60,000 سے زیادہ بے گناہ مسلمان, فلسطینی مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے شہید کر دیے گئے اور تقریباً 1,00,000 سے زیادہ زخمی ہیں یا اور مشکل حالات میں بے گھر ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیجیے, قرآن حکیم ایسی صورتحال میں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, دینی ذمہ داری بھی ہے, اور جو جس حالت میں ان کی مدد کر سکتا ہو اس کو کرنی چاہیے. سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے, پس منظر کے اعتبار سے یہ اہل مکے کی کیفیت ہے کہ جب مکے میں لوگ مظلوم تھے اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا, مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو اللہ کی راہ میں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ, حالانکہ بہت کمزور لوگ مردوں میں سے, عورتوں میں سے, بچوں میں سے دعا کرتے ہیں, یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, وہ فریادیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ایک ولی, ایک حمایتی بنا دے. واجعل لنا من لدنك نصيرا, اور ہمیں اپنے پاس سے ایک مددگار بنا. جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ نساء 5:4-5 ہجری میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ ان مکے والوں کے لیے, ان کی مدد کے لیے جہاد کریں, قتال کریں. تو الحمدللہ مسلمانوں نے جنگ کی, غزوہ بدر ہوئی, احد ہوئی, عذاب ہوئی, پھر حنین ہوئی, غزوہ تبوک ہوئی. تقریباً 6 سال مسلسل جنگ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوا, مکہ فتح ہوا اور اہل ایمان سرخ روح ہوئے الحمدللہ. پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اس وقت خاص طور پر وہ ممالک, وہ علاقے جہاں مسلمان مظلوم ہیں, مثال کے طور پر کشمیر اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح اس کی بہترین مثال اگر لی جائے تو اس وقت اہل غزہ اور اہل فلسطین ہے, جو در حقیقت اسلام کے دفاع کے حوالے سے, بیت المقدس, مسجد اقصیٰ کے دفاع کے حوالے سے تقریباً 77 سال سے اس ظلم و ستم کی چکی کا شکار ہیں, اور ہزاروں نہیں اب ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے کہ جو شہادت کا جام پی چکے. اور مزید کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں. بہرحال اس حوالے سے الحمدللہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، علماء کرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لہذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت صورتحال ہے کیا، یہ اہل غزہ اہل فلسطین کیوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. اس کا پس منظر ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل بنیادی طور پر امریکہ اور انگلینڈ کی ایک ناجائز اولاد کہی جا سکتی ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ قائد اعظم کے ہیں. تو جتنے بھی سپر پاورز ہیں اس وقت دنیا کی، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، وہ پوری طرح سے سپورٹ کر کر اسرائیل کو، اسرائیل کا قیام مئی 1948 میں، اور اس وقت جو اس کا دوام اور اس کا تسلسل ہے، اور خاص طور پر گریٹر اسرائیل بنانے کی جو سازش ہے، اس ساری سازش کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لہذا اسرائیل کے اہداف کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، ایک بہت بڑی جنگ برپا کرنا، جس کو کرسچینٹی میں آرمگیڈون کہا گیا، جو کرسچن ورلڈ کے اعتبار سے ان کے جو ورژنز ہیں اس میں آرمگیڈون کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ، عربی ورژن کے اعتبار سے اس کا نام الملحمۃ العظمیٰ ہے، ایک بہت بڑی جنگ جس میں گوشت کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں، جیسے عالمی جنگ ہوتی ہے، عالمی جنگ نمبر ایک دو، تو اب یہ تیسری عالمی جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس کے پیچھے سازش کرنے والے یہودی تھے، آج بھی یہود یہ کام کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو عالمی جنگ ہوگی، اس کے نتیجے میں ایک گریٹر اسرائیل کا قیام. اسرائیل ایک بہت چھوٹی سی پٹی ہے، اگر آپ نے اسرائیل اور فلسطین کا میپ دیکھا ہو، اب وہ آپ کو پرومس لینڈ کے اعتبار سے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اہداف وہ رکھتے ہیں اس میں صرف غزہ یا فلسطین ہی نہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، یہ ان کے سٹیٹمنٹ میں بھی اب آ چکی ہے، بلکہ لبنان، شام، عراق، اردن، مصر کا ڈیلٹا اور مدینہ تک، اور سعودی عربیہ کا شمالی علاقہ بھی اس کا ہدف ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، ڈکلیئرڈ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ پورے علاقے کو پرومس لینڈ کہتے ہیں اور اس کا میپ چھاپتے ہیں گریٹر اسرائیل کے نام سے. لہذا ایک عالمی جنگ کی سازشیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں. اس کے حوالے سے ایک اور خوفناک بات جو پلاننگ میں ان کے شامل ہے، وہ ہے مسجد اقصی کی شہادت. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کے لیے تھرڈ ٹیمپل، سولومن ٹیمپل کہلاتا ہے، یہ بھی پوری تاریخی بات ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ٹیمپل بنا، اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو اس وقت صورتحال ہے غزہ اور فلسطین کی، آپ سب جانتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ امریکہ غزہ کو خالی کرانے کا فیصلہ کر چکا. یہ تقریباً 22 لاکھ افراد پر مشتمل چھوٹی سی پٹی ہے، یہ تقریباً عرصہ دراز سے جیل کی طرح ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے اسرائیل ہے، دونوں طرف سے جو ہیں وہ سرحدیں بند کر دی گئیں، مصر کی اور لبنان وغیرہ کی. تو بہرحال یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے. اس وقت اسرائیل اور پاکستان کے حوالے سے بھی نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جیسے اسرائیل ایک ناجائز طریقے سے بنایا گیا، ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے طور پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے بیماری سے پہلے علاج پیدا کیا، اور اس کا علاج کون سا ملک ہے؟ یا غور کیجیے، کون سا ملک علاج ہو سکتا ہے اس عالمی سازش کو روکنے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ پاکستان کا قیام برپا فرمایا. پاکستان بہت سارے اعتبارات سے ایک معجزہ ہے، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بنا کس نام پر تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. دو ریاستیں دنیا میں آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کہلاتی ہیں، ایک اسرائیل جو تورات یا اسرائیل کے فلسفی کے تحت بنا، اور ایک پاکستان ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا. 27ویں شب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، شب جمعہ، اور اس کے لیے جو عظیم تر قربانیاں دی گئیں اس کو قیام اور دوام کے لیے، وہ سب اسلام کے نام پہ تھی. لہذا اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرنا ہے پاکستان نے، یہ پاکستانی قوم نے، یہ پاکستانی فوج نے. احادیث مبارکہ میں بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں جو جو بڑی بڑی نشانیاں آتی ہیں ان میں خاص طور پر عرب کے شما عرب کے اس علاقے سے جہاں ہمارا علاقہ کہلاتا ہے, بہت بڑی خوشخبری دی ہے نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. وہ احادیث بھی آپ کو آخر میں سنا دی جائیں گی. البتہ علامہ اقبال نے بھی پیشن گوئی فرمائی تھی, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. میرے عرب سے مراد نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھنڈی ہوا سے مراد اسلام کا جھونکا, اسلام کا غلبہ. تو میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے, اس سے مراد کیا ہے کہ عرب کے اس علاقے میں خاص طور پر ایک بہت بڑی عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی انشاءاللہ, جس کا آغاز بہرحال 1947 میں ہو چکا ہے, اور اللہ نے چاہا 1973 کے کانسٹیٹیوشن پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو یہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان, ایٹمی ریاست, ایٹمی طاقت ہی اسرائیل کے ظلم و ستم کا اصل توڑ ہو سکتی ہے, اصل علاج ہو سکتی ہے. لہذا اس حوالے سے ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں, اہل پاکستان کے کرنے کے کام. سب سے پہلا کام جو ہم سب کر سکتے ہیں, صرف اہل پاکستان نہیں اہل عرب بھی کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ان کا مقاطعہ کیا جائے, ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ان 16 مہینوں میں آپ سب اگر اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں تو اسرائیلی جتنی بھی کمپنیز ہیں, خاص طور پر جو جتنی کمپنیز ہیں, اگر ان کا بائیکاٹ صحیح معنوں میں کر دیا جائے تو ایک مثال کے طور پر بات سمجھائی جاتی ہے کہ ایک بڑا سا جن ہوتا ہے, بچپن میں کہانی سنتے تھے, ایک بڑا سا جن ہوتا ہے, اس کی جان کس چیز میں ہوتی تھی؟ جن کی جان طوطے میں ہوتی تھی, اس طوطے کی گردن مروڑ دی جائے تو وہ جن مر جاتا تھا. اس وقت ان عالمی ریاستوں کی جان کس چیز میں ہے؟ ان کی اکانومی ہے جو کہ اصل میں پوری دنیا کو کیپچر کی ہوئی ہے, سودی نظام پر مبنی بینکنگ نظام, معاشی نظام, اور ان کی جو بیک بون ہے وہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پوری دنیا میں اپنا بزنس کرتی ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے, جو کہ کی جا رہی ہے الحمدللہ, لیکن مزید اس میں زور پیدا کیا جانا چاہیے کہ اسرائیل, امریکہ, نواز, جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے, اور انسانوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے کہ کون کون سی کمپنیز ایسی ہیں, خاص طور پر لسٹ فراہم کی جائے کہ جو اپنا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل کو دے رہی ہیں. اسی طرح علماء کرام کی بھی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں, علماء کرام کی یا ٹیچرز کی اس حوالے سے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ خطاب جمعہ کا موضوع بنایا جائے, خاص طور پر اہل غزہ, اہل فلسطین کی تاریخ بتائی جائے, ان کی قربانیاں بتائی جائیں, اور اس سازش کو بے نقاب کیا جائے. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ سازش صرف غزہ اور فلسطین تک محدود نہیں رہے گی, اس میں ایک بہت بڑا حصہ سعودی عربیہ کا, اور بلکہ گریٹر اسرائیل میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے. تو گویا یہ مسلمانوں کی دینی غیرت کا, ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ان کو بے نقاب کریں اور ان کے خلاف جہاد کریں. جہاد کے حوالے سے عملی جہاد بھی ممکن تو ہے. کل الحمدللہ قومی سلامتی کانفرنس ہوئی ہے, الحمدللہ مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب نے جو خطاب کیا وہ ہم سب کے لیے سننے کا ہے, بہت ہی بہترین خطاب الحمدللہ انہوں نے کیا, اور اس وقت امت کا درد جو ہے انہوں نے رکھا ہے لوگوں کے سامنے کہ اس وقت کرنے کے کام کیا ہیں. اسی طرح بڑے بڑے علماء کرام کو, مفتیان کرام کو اس حوالے سے کھل کر بات کرنی چاہیے, اور امت کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارا اصل مسئلہ بیت المقدس کی حفاظت ہے, غزہ اور فلسطین کی حفاظت کرنا ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی تھی, دوبارہ سن لیجئے, 3 مساجد ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے حرم کہلاتے ہیں, جن کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ثواب ہے. ایک ہے بیت اللہ شریف, ایک ہے مسجد نبوی, اور تیسرا حرم مسجد اقصی. اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیات سنائی گئی تھی, دوبارہ سے تازہ کر لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, معراج کی شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم نشانیاں دکھائی گئیں, جو عملی مشاہدات کروائے گئے, ان میں زمینی سفر جو تھا وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک تھا. اس کو اسرا کہتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات بیت اللہ شریف سے بیت المقدس مسجد اقصا لے گیا تاکہ ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائے، لینوریا امین آیات نا، زیادہ بڑی نشانیوں میں ایک نشانی تو خود بیت المقدس کا سفر ہے جو رات کے ایک تھوڑے سے پہر میں ہوا، پوری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں اس آیت کریمہ کی. اور دونوں کے دونوں حرم یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کے متولی جناب نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے مسجد اقصا میں امامت کروائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ دونوں حرم کے متولی مسلمان ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمان. وہاں سے پھر آپ کو معراج ہوئی، وہ جو گنبد دکھایا جاتا ہے گولڈن راک کے نام سے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، وہاں سے معراج ہوئی. تو یہ پوری ہسٹری ہے جو مسلمانوں کو بار بار تازہ کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری حرم مکہ اور حرم مدینہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی حفاظت بھی ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے کرنے کے کاموں میں پہلا کام مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں اس بات کا بار بار چرچا ہونا چاہیے. پھر خاص طور پر ہمارے نوجوان کو ایک پوری تاریخ بتانی چاہیے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں اس کا تذکرہ بار بار ہو تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو کہ اس وقت اسرائیل جیوز کتنی زبردست سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور ایک عالمی طاقت کے طور پر ایک عالمی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال وہ اپنا کام کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ سازش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا، اور بہترین تدبیر فرمانے والا کون ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا. لہذا قرب قیامت کی جو نشانیاں آئی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل بنا لیں گے اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت، فی الحال تو صاف نظر آ رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس گریٹر اسرائیل کو بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر ہی نہیں سکتی. دو تین ممالک تھے جن کے اندر کوئی طاقت تھی یا ہے، یوں کہہ لیجئے، ایک عراق تھا، ایران ہے، افغانستان سے کچھ ریزسٹنس آ سکتی ہے، شام کا اور ان علاقوں کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے. عراق کے جو دانت تھے تھوڑے بہت ایٹمی طاقت، وہ سارے کے سارے توڑ دیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا ملک ہے جو کھٹک رہا ہے ان کو، بلکہ ان کے اپنے الفاظ 1967 عرب اسرائیل وار کے بعد جو الفاظ ہیں ان کے پرائم منسٹر کے، ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے، دا ریئل اینیمی از پاکستان. 1967 ریئل اینیمی پاکستان کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی بات بالکل واضح ہے کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے پاکستان، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے. وہ بات دوسری ہے کہ اتنی ایمانی غیرت، اتنی طاقت بھی ہو، جیسے اکانومی کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی اندر ارباب اقتدار کے اندر ایمان و یقین کی طاقت ادا کی جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر بات کر سکیں. بہرحال اس حوالے سے عوام کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. عوام کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. سب سے پہلی دعا غزہ اور فلسطین کے بات کے لیے ہونی تو چاہیے، لیکن سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسٹیبلٹی عطا فرمائے. ایک اور سازش جو کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے، اب تو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں اگر کوئی ہو سکتی تھی تو پاکستان ہونی چاہیے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یونٹی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں. اگر پاکستان یونائٹیڈ ہو جیسے کہ 1971 میں تھا اس سے پہلے، تو ایک بڑی زبردست اکانومی ہے، ایک قوم ہے، لیکن پہلے 71 کا کوڑا ہمارے سر پہ پڑا 16 دسمبر 1971. اور اگلی سازش یہ بھی ہے جو کہ اب بے نقاب ہوتی جا رہی ہے کہ موجودہ پاکستان کے بھی کئی ٹکڑے کر دیے جائیں. جیسے وہ اپنا میپ چھاپتے ہیں گریٹر اسرائیل کا، ایسے ہی 2030 کا میپ پاکستان کے بارے میں بھی چھاپ چپے کہ پاکستان کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ یہ مضبوط قوم نہ ہو، مضبوط ملک نہ ہو، ان کی اکانومی ڈسٹیبلائز ہو جائے، آپس میں تفرقے بازی، آپس میں لسانی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں. لہذا بلوچستان کا مسئلہ آپ کے سامنے، انسیکیور، اتنی زیادہ انسیکیورٹی ہے جو آپ کچھ لوگ جو جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں کتابیں، جو نیوز دیکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انسیکیور جگہ وہ بلوچستان ہے. پھر KPK کی صورتحال بھی بہت اچھی نہیں ہے. کراچی کا نوجوان بھی بہت زیادہ مطمئن تو نہیں ہے حکومتوں سے, کراچی میں فرسٹریشن ہے, لہذا اس فرسٹریشن کو, اس آتش فشاں کو کیش کروا کر پاکستان کے بھی کئی ٹکڑے کرنے کی سازشیں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو, مملکت خداداد پاکستان کو مستحکم کر دے, استحکام عطا فرمائے, ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر استحکام کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیا ہے, مستحکم اکانومی ہو, یونائٹیڈ ہو, اور پھر ہم پوری دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل بن سکیں. کم از کم اسٹیٹمنٹ تو دیں ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف, انف از انف, جو 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 ظلم و ستم اس وقت فلسطین میں غزہ میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے. عوام تو دعائیں ہی کر سکتی ہے نا, اپنی حکومتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتی ہے, اور کیا کر سکتی, کرنے کا کام تو ارباب اقتدار کا ہے. تو کم از کم اتنی دینی غیرت اللہ تعالیٰ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو, پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو عطا فرمائیں کہ ہم اہل غزہ, اہل فلسطین کی مدد کر سکیں, اور ان کی جو بھی ہم سے مدد بن سکتی ہے وہ کرنا چاہیں. لہٰذا اس حوالے سے دو دینی جماعتیں بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں, ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, بھرپور ساتھ دیں, جا سکتے ہیں تو جائیں, معاشی طور پر فائنینس کر سکتے ہیں فائنینس کریں. جو اصل کرنے کا کام ہے وہ دعا ہے. ایک وقت آتا ہے حدیث میں, ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کے پاس دعا کے سوا کوئی ہتھیار باقی نہیں بچے گا, اور بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بے حسی, یا یوں کہہ لیجیے کہ بعض اوقات تو اتنی زیادہ قسمہ پرسی کی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہم دعا کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن دعا تو کریں خدا کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ اہل غزہ, اہل فلسطین کی مدد فرمائے, ان کو آزادی عطا فرمائے, ان کی جو قربانیاں ہیں, اور نو ڈاؤٹ ایسی زبردست قربانیاں, ایسی زبردست قوم کہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ان کا بچہ بچہ آج تک جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے الحمدللہ. ایک ان سرزمین جو ہے اسرائیل کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, قربانیاں دے رہے ہیں, چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے, کتنی بڑی بڑی آفرز ہوئی ہوں گی انہیں, لیکن ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. تو بہرحال جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے دعا کریں ایز اے غزہ, غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے, بیت المقدس کے لیے اویئرنیس پیدا کی جائے, مالی امداد کی جائے, عسکری امداد کی جائے, اور سب سے بڑھ کر اپنی حکومتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. سیریسنیس ہمیں نظر آنی چاہیے, سنجیدگی کی بیت المقدس, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آزادی عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور مملکت خداداد پاکستان کو واقعی اسلامی فلاحی ایٹمی ریاست بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جمع مرد جس طرح ہوتا ہے ڈٹ کر کھڑا ہو, اور ہمارے پیچھے, ہماری حکومتوں کے پیچھے عوام بھی ہوں کہ جو قربانیاں دینے والی ہوں, تاکہ جو آخری وقت آنے والا, آخری وقت تو آئے گا, اہل غزہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس میں ایک عالمی جنگ ہونے والی ہے, اور وہ عالمی جنگ فیصلہ کن ہوگی. اس فیصلہ کن جنگ کے بعد بہرحال مسلمانوں کا وقتی نقصان تو ہوگا, لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی احادیث سے ثابت ہے, امام مہدی کی حکومت بھی احادیث و مبارکہ سے ثابت ہے, اور ایک عالمی غلبہ, پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. اس کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث و مبارکہ ثابت ہیں. ایک حدیث سنا کر صرف اپنے دل کا درد دل رکھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی, ان اللہ زوالی الارض, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو سکیڑ دیا, فرائت مشارقہ و مغاربہ, میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, مغرب بھی دیکھ لیے, اور جان لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کے رہے گی جو مجھے دکھائے گئے. یہ تو خوشخبریاں ہیں صاف طور پر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو یہ رحمت والا دین پوری دنیا میں قائم ہوگا انشاءاللہ. رحمت للعالمین کی لائے و دین, یہ رحمت والا دین پوری دنیا پر قائم ہوگا, ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ, ان ظالموں کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ساری تو بشارتیں ہیں, اب کرنے کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنے معاملات کا جائزہ لیں, اور جو ہم سے بن پڑ سکتا وہ ہم کریں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.